لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ نیکی کو خیر کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو جن سے تمہیں محبت ہے، اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے. آگے نہیں. اچھا اچھا. ماں محاورہ یوں کہہ لیجئے کہ نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو. آج اسی بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں خیبر کی زمین آئی. تو انہوں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ عرض کیا کہ میرے جتنے بھی اموال ہیں، جائیداد ہے، مال ہے، ان میں سب سے اچھی یہ زمین ہے جو میرے پاس ہے، جو خیبر سے آئی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرو، لہذا میں اس کو، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وقف کر دو، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وقف کر دیا کہ نہ اب یہ اس میں وراثت جاری ہوگی، نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ کسی کو ہدیہ دیا جائے گا، اور اس کی آمدنی کو مسافروں کے لیے اور خیر کے کاموں کے لیے، غریبوں مساکین کے لیے خرچ کیا جائے گا. اس کو وقف کر دیا. اور ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، یہ خراسان کا علاقہ جو سن 16 ہجری میں فتح ہوا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہاں سے کوئی باندی خریدو اور میرے پاس بھیج دو، میرے لیے باندی خرید کے بھیج دو. انہوں نے ایک باندی کو خریدا، بھیج دیا. وہ انہیں بہت اچھی لگی، پسند آئی، تو ایک دن اس کو بلایا، فرمایا دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کر دو اللہ کے لیے، لہذا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی میں نے آزاد کر دیا. حضرت عبداللہ ابن، اب باپ کی حال سنا نا، اب بیٹے کا حال سنیے. جیسا باپ ویسا بیٹا، کہتے ہیں نا جیسا باپ ویسا بیٹا، واقعی صحیح بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ایک بہت خوبصورت باندی تھی جس کا نام مرجانہ تھا. مرجانہ، مرجانہ پہ ایک شعر یاد آ گیا، وہ اگر دیکھے اس میں مرجانہ میں ہا ہے آخر میں، مرجانہ نون کے بعد ہا ہے، مگر اس میں علی ہے، جو شعر یاد آیا ہے، کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا. ابھی اس راستے واقف نہیں ہے ہائے پروانے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پروانہ تو ایک ہی دفعہ فدا ہوتا ہے چراغ پہ یا شمع پہ اور مر جاتا ہے. یہ کمال نہیں ہے, فرمایا مر مر کے جیو, یہ کمال ہے. جیو اور مرو, جیو اور مرو, کیا مطلب ہے جینا اور مرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ چیزیں کرو, مثلا نماز, روزہ, زکات, حج, جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا, یہ اللہ کے نام پر جینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, مثلا جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, گالی دینا وغیرہ وغیرہ, اور دوسرے گناہ بھی ہیں, جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے رکنا, نفس پہ جبر کر کے رکنا, یہ اللہ کے لیے مرنا ہے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جینا اور مرنا, یعنی اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہو, جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا بچتے رہو. یہ کمال عشق ہے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا. ابھی اس رات سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے, وہ تو ایک ہی دفعہ مر جاتے ہیں. کمال تو اللہ کے عاشقوں کا ہے, وہ جی جی کے مرتے ہیں, مر مر کے جیتے ہیں, جی جی کے مرتے ہیں. اور یہی محبت کا حاصل ہے, محبت کا حاصل یہی ہے. محبوب نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا, اور محبوب نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا. خالی کرنا تھوڑی ہے, کرنے والے بہت مل جائیں گے. محبوب نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کے کرنے والے بہت ہیں, لیکن ایسے لوگ کم ملیں گے جو کرنے کی چیزیں کرتے ہیں, نہ کرنے کی چیزیں نہیں کرتے, یہ کم لوگ ہیں. یک طرفہ محبت بہت سے لوگوں کو ہے, لیکن یہ محبت نہیں ہوتی, یہ محبت کامل نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی جن کا نام مرجانا تھا, اور حضرت عبداللہ ابن عمر عجیب آدمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, درد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو, اللہ کے راستے میں نہ دے دو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے وہ یہ غور کرتے رہتے تھے اپنے مال میں, اپنے غلاموں میں غور کرتے تھے, کیا چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے, اب اپنا محاسبہ کرتے تھے, جو چیز اچھی لگنے لگتی تھی بس اس کو صدقہ کر دیتے. عجیب آدمی تھے. لہذا مر جانا جب ان کو اچھی لگنے لگی تو فرمایا مر جانا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, لہذا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اور اپنے ہی آزاد کیے ہوئے غلام تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ نے, ان سے نکاح کیا, دونوں کا نکاح ہوا, اور فرمایا کہ اگر آزاد کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی اللہ کے لیے چیز کو دے کر اس کو واپس لینا لازم نہ آتا تو میں مرجانا سے نکاح کر لیتا آزاد کرنے کے بعد, مگر میں ایسا نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ کے لیے چیز دے دیا واپس کیوں لو, غیرت آتی ہے. تو حضرت نافع سے اپنے ہی آزاد کیے ہوئے غلام سے نکاح کیا. جب بچہ, ایک بچہ اس سے پیدا ہوا تو اس سے کھیلتے تھے اور فرماتے تھے ارے تیرے اندر سے مرجانا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور ان کا تو حال یہ, جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا, یہ محاسبہ کرتے تھے اپنا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد, اپنے مال پر کڑی نظر رکھتے تھے, جو مال اچھا لگنے لگتا تھا بس اس کو صدقہ 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 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. لہذا ان کی یہ عادت ان کے غلاموں کو پتہ چل گئی, اور وہ کرتے کیا تھے, دیر دیر تک مسجد میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لہذا جس غلام کو دیکھتے تھے کہ بھائی یہ تو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے اس کو آزاد کر دیتے تھے. اب غلاموں کو چونکہ یہ بات پتہ تھی، وہ جان جان کے لمبی لمبی عبادتوں میں لگے رہتے تھے. وہ پوچھتے تھے بھائی فلاں کہاں ہے؟ تو فلاں تو مسجد میں ہے. فرمایا جاؤ آزاد کر. کسی نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ اخلاص سے نہیں کر رہے ہیں یہ عبادت، یہ تو ان کو آپ کی عادت پتہ چل گئی ہے کہ آپ جو زیادہ عبادت گزار غلام ہوتا ہے آپ آزاد کر دیتے ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا اس لیے عبادت کر رہے ہیں. تو عجیب لفظ، عجیب جملہ فرمایا کہ من خدعنا فی اللہ ان خدعنا له، جو اللہ کے بارے میں ہمیں دھوکہ دے گا ہم دھوکہ کھا لیں گے اللہ کے لیے، جو اللہ کے بارے میں ہمیں دھوکہ دے گا ہم اس سے اللہ کے لیے دھوکہ کھا لیں گے. کرنے دو، آزاد کرتے رہے یہاں تک کہ وفات تک 1000 غلام تقریباً آزاد کیے، 1000 غلام. آپ دیکھیں تو صحیح اس آیت پر عمل کتنا تھا صحابہ کا. ایک مرتبہ ایک اونٹ پر تشریف لے جا رہے تھے، یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اونٹ پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ وہ اونٹ تھا جو بہت قیمت ادا کر کے خریدا تھا، بہت قیمتی اونٹ تھا. اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا سفر میں بہت اچھی طرح چلنا ان کو اچھا لگا. تو حضرت نافع سے فرمایا اپنے غلام سے کہ نافع اس کے کوہان پر نشان لگا دو، بس اب یہ اللہ کے راستے میں جو مساکین پہ خرچ ہوگا قربانی کر کے اب ان میں شامل ہو گیا، یہ مجھے پسند آنے لگا ہے، لہٰذا اب یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا جائے گا، اس کو ذبح کر کے غلاموں پر، مساکین پر، ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا. اور اونٹ پر کوہان پر نشان لگانا علامت ہی اس بات کی ہوتی تھی کہ اس اونٹ کو قربانی کے لیے خاص کر دیا گیا. اور ایک مرتبہ ایک اونٹنی پر سوار تھے، اس کا بھی یہی معاملہ ہوا، وہ بھی اچھی لگنے لگی. فرمایا نافع اس کو بٹھاؤ، اس کر کے اس کو بٹھایا، خود بٹھایا، اور حضرت نافع سے فرمایا اس کا سامان اتارو اور اس کے گلے میں چپل کا ہار پہنا دو، چپل ڈال کر ہار، یعنی وہ جوتا وغیرہ، اس کا ہار اس کو پھرو کر دھاگے میں یا رسی میں اور ڈال دیا جاتا تھا. یہ بھی علامت تھی اس بات کی کہ یہ قربانی کے لیے خاص ہے، اس کو ذبح کر کے اور لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس لیے ہے یہ علامت تھی. لہذا اس کے بارے میں فرمایا بس یہ بھی آزاد ہے، یہ بھی صدقہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا. جائزہ لیتے تھے، مال جو پسند آنے لگتا تھا بس صدقہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پر عمل تھا، اس قدر زبردست عمل تھا. ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ ہے جحفہ، وہاں پہنچے، طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں تھی، آرام فرمانے کے لیے لیٹے. فرمایا میرا مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے. اب دوڑے سب کہ بھائی حضرت کے لیے مچھلی لائی جائے، اللہ نے مقبولیت بہت دی تھی، سب دوڑے. تو بڑی تلاش کے بعد ایک مچھلی ملی، بہت تلاش بسیار کے بعد ایک مچھلی ہاتھ آئی. ان کی جو اہلیہ تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس مچھلی کو لیا، اس کو تیار کیا، پکایا اور ان کے سامنے رکھا ہی تھا کہ ایک مانگنے والا آ گیا، ساحل آ گیا. اچھا اس پہ ایک بات یاد آئی، جس چیز کا جی چاہ رہا ہو نا، یہ بات ہمیں ہمارے حضرت نے سکھائی تھی، جس چیز کا جی چاہ رہا ہو کھانے کا پینے کا اور وہ اختیار میں بھی ہو، تو کھانا پینا یا اچھا کپڑا پہننا اختیار میں بھی ہو تو اس کو ضرور کیجیے. حضرت نے فرمایا کہ اس سے گناہ سے بچنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ نفس جو تقاضا کر رہا ہوں نا مجھے آج گنے کا جوس پلا دیجیے تو آپ فوراً پلائیے, جیب سے پیسے نکالیے منگوا لیجیے یا خود لے آئیے اور پی لیجیے لا کے. یا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ آج بریانی مجھے کھلائیے تو آپ اپنی بیگم سے بریانی پکوا لیں, انتظام کیجیے چاول کا گوشت کا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بات آپ کے اختیار میں ہو اور کھانے کا جی چاہ رہا ہے وہ اختیار بھی ہے آپ کا. کوئی کپڑا اچھا پہننے کا جی چاہ رہا ہے, کوئی چیز پینے کا جی چاہ رہا ہے, ضرور کیجیے اگر اختیار میں. نفس کے حلال تقاضے, حضرت نے فرمایا حلال کو حلال ایک نہ چھوڑو اگر اختیار میں ہو اور حرام ایک نہ کرو. فرمایا کہ اب جب تم حلال چیزیں دو گے اس کو نفس کو اس کے تقاضوں پر, کیونکہ نفس نام ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, اس چیز کا نام نفس ہے. یعنی جو طبیعت کو چیزیں اچھی لگ رہی ہوں مگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوں اس کا نام نفس ہے, اور مرغوبات طبعیہ شرعیہ کا نام نفس نہیں ہے کہ جو چیزیں اچھی لگ رہی ہوں طبیعت کو اور اللہ کے حکم کے خلاف بھی نہ ہو فوراً کیجیے ان کو. تو معلوم ہوا صحابہ کا بھی عمل تھا اس پر, جو چیز چاہتی جی چاہتا تھا کرتے تھے, ہوگا کہ اختیار میں ہوتا تھا. تو جب نفس کا جی چاہے گا مجھے فلاں گناہ کی لذت دو تو آپ اس کی گردن پکڑ کے کہہ سکتے ہیں ظالم اس وقت تو نے کہا تھا گنے کا جوس پلاؤ میں نے تجھے پلا دیا تھا, فلاں وقت میں تو نے کہا تھا بریانی کھلاؤ میں نے کھلا دی تھی, فلاں وقت عید کے موقع پہ تو نے کہا تھا فلاں کپڑا پہننا چاہیے میں نے وہ بھی خرید کے پہنا دیا تھا تجھے, پہن لیا تھا میں نے, اب تو کس منہ سے یہ تقاضا کرتا ہے گناہ کا. لہذا اس سے گناہ میں اس سے بچنے میں بڑی مدد ملتی ہے, بہت مدد ملتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے, مچھلی کو کہتے ہیں ماہی فارسی میں, اور ہمارے حضرت کا پہلا شعر جو زندگی کا پہلا شعر ہے اس میں مچھلی کا ذکر ہے. درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے جیسے تپتی ریت پر ایک ماہی بے آب ہے. ماہی مچھلی, درد فرقت اللہ کی محبت میں میرا دل اس قدر بے تاب ہے, یہ پہلا شعر ہے ہمارے حضرت کی زندگی کا, ایسا محبت بھرا شعر. پہلے ہی شعر سے محبت ٹپک رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے جیسے تپتی ریت پر ایک ماہی بے آب ہے, اللہ کی محبت میں میرا دل اس قدر تڑپ رہا ہے جیسے ایک تپتی گرمی سے تپتی ہوئی ریت پر بغیر پانی کے مچھلی تڑپ رہی ہو, ایسا میرا دل تڑپ رہا ہے. تو وہ مچھلی لائی گئی, اس کو تیار کیا گیا, اہلیہ نے تیار کیا, لا کے رکھا, مانگنے والا آ گیا کہ اللہ کے نام پہ دے دیجئے. فرمایا لے بھائی یہ مچھلی تو لے لے. خدام نے کہا, اہلیہ نے بھی کہا کہ ہم اس کو ایک درہم دے دیتے ہیں, یہ تو آپ کو مرغوب تھی, آپ کو آپ کی طبیعت کا تقاضا ہو رہا تھا مچھلی کھانے کا, اس کو رہنے دیجئے ہم اپنے اور ایک روایت میں فرمایا کہ ہم اپنے سامان سفر میں سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں. فرمایا نہیں, عبداللہ کو اس اپنا نام لے کے فرمایا, عبداللہ ابن عمر کو اس وقت یہی چیز پسند آ رہی تھی لہذا یہی چیز کروں گا, سب یہی چیز دوں گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس وقت تو محبت اسی سے ہو رہی تھی, ابھی تو طبیعت کا میلان اسی کی طرف تھا مچھلی کی طرف, بس یہی دوں گا. اہلیہ نے کہا آپ ہم ایک درہم دے دیتے ہیں وہ یہ لے جائے گا, آپ مچھلی سے اپنی چاہت پوری کر لیں. فرمایا میری چاہت اس وقت یہی ہے. لہذا اس کو صدقہ کر دیا. مدینہ منورہ میں کھجوروں کے سب سے زیادہ باغات رکھنے والے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ باغات تھے. اور ان کا ایک باغ تو ایسا تھا جو آج مسجد نبوی کا حصہ ہے, مسجد نبوی میں اب وہ شامل ہو چکا ہے. کیا اعزاز اور کیا سعادت ہے ان کی. اور وہ باغ ایسا, اس کا نام بیروحا تھا, بیروحا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہت عمدہ باغ تھا, اس کے اندر جو کنواں تھا اس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو یہ حاضر ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا, یہ باغ, میرے باغ تو اور بھی ہیں لیکن یہ باغ بہت محبوب ہے, یہ باغ مجھے بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پسندیدہ چیز کو جب تک اللہ کے راستے میں نہیں دو گے, خیر کو نہیں پہنچ سکتے, نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لہذا میں یہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا, واہ واہ, یہ بڑے نفع کا مال ہے. دو دفعہ فرمایا, واہ واہ, یہ بڑے نفع کا مال ہے. اور فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں, رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. بڑے اصرار کے ساتھ, بہت اصرار کے بعد حضرت نے ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو میری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صفات کے حامل کو دیکھنا ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صفات والا آدمی دیکھنا ہو, تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے. تو انہوں نے بڑی اصرار کے ساتھ بہت اصرار کیا, تو حضرت ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. لیکن شرط یہ لگائی کہ دیکھو, میں تم سے جب کوئی مال منگواؤں کہ میرے مال میں سے فلاں چیز لے آؤ فلاں لے آؤ, تو سب سے اچھی چیز لانا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو بھائی, فلاں جگہ میں ابھی آیا ہوں, فلاں جگہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, آ کے مسافر لوگ ہیں, ان کو کھانے کی ضرورت ہے. جو ہمارے اونٹ بندے ہوئے ہیں تو ایک اونٹ لے آؤ, وہ میں ان کو دے آتا ہوں, اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. یہ خادم گئے. اب وہاں جا کر جب دیکھا استبل میں, تو بہت سے اونٹ تھے, کمزور بھی تھے اور بوجھ اٹھانے والے, مال کا بوجھ اٹھانے والے اونٹ بھی تھے. ان میں سب سے اچھا اونٹ تھا. پہلے ان کی نصیحت یاد آئی, پھر خیال آیا کہ نہیں نہیں, یہ تو بہت قیمتی اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے, مال برداری کے قابل ہے, یہ اونٹ جو ہے یہ بوڑھا ہو چکا ہے, یہ دے دیتا ہوں. کمزور تھا اونٹ, تھا مال برداری کے بھی قابل نہیں تھا, وہ لے لے. حضرت ابو ذر نے جب اس اونٹ کو دیکھا, فرمایا تم نے غلطی کی, تم نے میری بات نہیں مانی, جو میں نے تم سے کہا تھا وہ اس پر عمل نہیں کیا. تو وہ سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں, یعنی تم نے وہ اونٹ کیوں نہیں لائے جو بہت عمدہ والا تھا. انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ اونٹ آپ کی مال برداری کے قابل آئے, کام آئے گا, میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا تھا, اور یہ اونٹ کسی کام کا نہیں تھا تو قربانی کے ہی کام آ جائے, اس لیے میں اس کو لے آیا. فرمایا دیکھو بھائی, مال میں تین حصے دار ہوتے ہیں, تین. نمبر ایک تقدیر, تقدیر نہیں دیکھتی, وقت آ گیا مال برباد ہو جائے گا آپ کا, مال ضائع ہو جائے گا. اور دوسرا حصے دار ہے وارث. جیسے ہی فرمایا, جیسے ہی تم قبر میں سر رکھو گے, تمہارا سر قبر میں رکھا جائے یعنی دفن ہوگے, وہ وارث تمہارا مال لے جائے گا. اور تیسرے حصے دار تم خود ہو, تین حصے دار ہیں مال میں، تقدیر، وارث اور آدمی خود. تو فرمایا تین حصے دار ہیں، لہذا کمزور حصے دار مت بننا. یعنی کیا مطلب تھا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ غالب رہو، اپنا مال بیچ آگے رکھو، آگے یعنی صدقہ کرتے رہو، غالب رہو ان دونوں حصے داروں پر، تقدیر پر بھی اور وارث پر بھی، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ عمدہ مال لے کر آنا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے ہاں آگے بھیج دو، آگے بھیج دو. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں پیچھے سے اور دیں گے، کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ اس کا بدل دے دیں گے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑی لے کر آئے، وہ گھوڑی بہت قیمتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ ایک گھوڑی لے کر آئے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور یہ گھوڑی میرے مالوں میں، میرے مال دولت میں سب سے قیمتی یہی مال ہے، لہذا میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ ابن زید کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو وہ گھوڑی دے دی. ان کا منہ بن گیا، ناگواری محسوس ہوئی چہرے پر، اور یہ ناگواری اس بات کی تھی کہ خرچ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہوا، یہ تو گھر کی چیز گھر میں ہی رہی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ناگواری کو محسوس فرما لیا، فرمایا اچھا دیکھو تمہیں ناگواری ہو رہی ہے، اللہ نے تمہاری چیز کو قبول کر لیا ہے، اب میں جس کو چاہوں دوں؟ اللہ نے تو قبول کر لیا، مقصود تو یہی تھا کہ اللہ قبول فرما لے، اور اللہ نے قبول کر لی تمہاری یہ چیز، لہذا وہ گھر کی چیز گھر میں ہی مل گئی، باپ نے دی تھی بیٹے کو مل گئی، گھر میں ہی رہی. لو جی آ گیا یا مال نہیں آیا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ان کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے لوگوں کو، اس کا مشورہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. مختلف رائے سامنے آئیں کہ آگ جلا دی جائے یا طبل بجایا جائے وغیرہ وغیرہ، مختلف رائے سامنے آئیں، دف بجایا جائے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ بھی اس مشورے میں شریک تھے، اور ان پر بہت فکر طاری ہوئی. جب کسی کی دینی امر میں کوئی فکر طاری ہو جائے، اللہ فکر پر راستے کھولتے ہیں، ذہن کو کھولتے ہیں. لہذا جب یہ رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کو دکھایا جو اذان دے رہا تھا، فرشتہ اذان دے رہا تھا، بس انہوں نے آ کے مشورہ دیا اذان کا، اور حضور نے تجویز کو پسند فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر فرما دیا. قیامت تک اذانیں دی جاتی رہیں گی، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، کیونکہ انہی کے مشورے پر یہ عمل شروع ہوا. ان کا ایک باغ تھا، وہ باغ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے وہ باغ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں اللہ اور اس کے رسول کو دیتا ہوں، وہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں. اس کی اطلاع ان کے والدین کو ملی، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے والدین حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اور عرض کیا کہ یہ ایک ہی تو باغ تھا، ہمارا تو گزارا ہی اس پر ہے، اور ہمارے بیٹے نے اس کو بھی یہ صدقہ کرنا چاہ رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ باغ انہی کو لوٹا دیا، ان کے والدین کو دے دیا کہ لو بھائی یہ تم لے لو. والدین کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوا تو وہی باغ عبداللہ ابن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں مل گیا, وہ باغ دوبارہ مل گیا. یہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کوئی زندگی میں ہم, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محاسبہ کرتے رہیں, جو چیز پسند آئے اس کو صدقہ کر دیں. یہ تو ان کا مقام تھا. چلے بھائی زندگی میں کوئی ایک عمل کر لیں ایسا تاکہ ہم نیک تو بن جائیں. ایک دفعہ بھی اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شامل فرما لیں گے ہمیں نیک لوگوں میں, کہ کوئی چیز جو ہمیں پسند آ رہی ہو, اچھی لگتی ہو, وہ اللہ کے لیے خرچ کر دی, اللہ کے لیے دے دی, کسی کو صدقہ کر دیا یا کسی دوست کو ہدیے میں دے دی کہ بھائی یہ چیز ہدیے میں لے لیجیے. تحادو تحابو, تحادو تحابو, کبھی کبھی ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہیے. تحادو تحابو, بس ہدیے دو محبت بڑھے گی, ہدیے دو محبت بڑھے گی. تو ہدیہ دے دیا, صدقہ کر دیا, یا پیسہ ہے تو اس کو خرچ کر دیا, یا پیسوں کا ہی ہدیہ کر دیا. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل کے دور میں بہترین ہدیہ وہ پیسہ ہے. پیسہ بہترین ہدیہ ہے, آپ لفافے میں بند کر کے پیسہ دے دیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب تشریف لائے, حضرت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے, میں بھی موجود تھا. میں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, میرے سامنے حضرت والا نے لفافے میں 1000 روپے رکھے اور حضرت کو ہدیہ پیش کیے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے, ان کو ہدیہ پیش کیے. انہوں نے اس لفافے کو اپنے سر پہ رکھ لیا ایسے یوں کر کے. اللہ اکبر, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کیا بات ہے اللہ والوں کی. اس لیے بھائی اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں اور نیک بننا چاہتے ہیں, نیکیاں پانا چاہتے ہیں, اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھوانا چاہتے ہیں, تو زندگی میں 2-3 دفعہ تو یہ عمل کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. ورنہ کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں لن تنالو کا لفظ ہے, ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, ہرگز نہیں پہنچ سکتے. یہ ترجمہ ہے اس کا. چلو بھائی ایک ہی دفعہ کر دو, کریں گے بھائی؟ اچھا بھائی, اور انشاءاللہ مل جائے گا, آپ گھبرائیں نہیں. یہ دو واقعات ابھی سنائے نا, مل جائے گا, آپ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ ملے گا اور اچھا ملے گا. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے, کسی چیز سے جدا ہو جائے اللہ کے لیے, اللہ اس چیز سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے وہ فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کے بارے میں سنا کہ اس کے پاس ایک ایسی بکری ہے جس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے, دوسرے تھن سے شہد نکلتا ہے, خالص شہد. میں بہت حیران ہوا. وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیالہ خریدا, پیالہ, تاکہ وہ وہاں پہنچوں اور اس بکری کی زیارت کروں. اس عورت کا نام فضوا تھا, جس عورت کے پاس یہ بکری تھی, یہ سفر طے کر کے وہاں پہنچے اور اس سے پوچھا کہ واقعی بھائی بہن تمہارے بارے میں یہ سنا ہے, کیا واقعی ایسی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے فرمایا میں وہ بکری دیکھنا چاہتا ہوں. اس عورت نے پردے کے پیچھے سے بات کر رہی تھی, اس نے پردے کے پیچھے سے بکری کو آگے کھسکا دیا, انہوں نے دودھ پیا, اس کا شہد نکالا, شہد دیکھا واقعی ایک تھن سے شہد نکل رہا ہے, ایک تھن سے دودھ نکل رہا ہے. تو اس سے پوچھا یہ کیسے تمہیں اللہ نے یہ انعام دیا؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک ہی بکری تھی, ایک بکری, اسی پر ہمارا گزارا تھا. عید الاضحیٰ کا دن آیا تو میرے شوہر نے اس کی قربانی کرنا چاہی, تو میں نے روکا, بیوی نے روکا کہ نہ یہ تو ہمارا تو گزارا ہی اس پر ہے, ہم پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے, لہذا اس کی قربانی نہ کریں. میرا شوہر رک گیا. اللہ کی شان, اللہ نے بڑے جلدی امتحان لیا. اسی شام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان بھیج دیا. تو اسی بیوی نے کہا, بیوی نے شوہر سے کہ قربانی تو واجب نہیں تھی, البتہ مہمان کے اکرام کا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ, جو شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. لہذا مہمان اب آ گیا ہے تو آپ اس بکری کو, اور چیز کوئی ہے نہیں کہ ہم اس کو کھلا سکیں, آپ یہ چیز, یہ بکری لے جائیے, اس کو قربان کر دیجیے. شوہر بھی اللہ والا, بیوی بھی اللہ والی. وہ شوہر اس کو گھر سے باہر لے گیا اور بیوی نے کہا, دیکھیے گھر کے سہن میں نہ کیجیے, باہر لے جائیں ورنہ بچے روئیں گے, وہ کہیں گے ہمارا تو گزارا ہی اس پر تھا, اور بچوں کے رونے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ رک جائیں, ہمارا دل بدل جائے, لہذا اس کو باہر لے جا کے ذبح کریں, بچوں کے سامنے نہیں. وہ شوہر باہر لے گئے. ان کے لے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ بکری, یہ والی جو شہد اور دودھ والی بکری ہے, یہ یہاں دیوار پر بالکل ویسی بکری ایک اور دیوار پہ ہمارے کھڑی ہوئی ہے, گھر کی دیوار پر, اور نیچے کودنے کی, سہن میں کودنے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ کہنے لگی, میں یہ سمجھی کہ یہ بکری چھوٹ کر بھاگ کے آ گئی ہے, تو میں اپنے شوہر کے پاس گئی کہ ان کو بتاؤں کہ وہ بکری جو چھوٹ کے آپ سے بھاگ گئی وہ یہ رہی. تو اب وہاں جو جا کر میں نے جھانکا گلی کے اندر, تو دیکھا کہ وہ تو میرے شوہر تو ذبح بھی کر چکے ہیں بکری کو, اور اتنے میں وہ بکری سہن سے, دیوار سے کود کے اندر بھی آ چکی تھی سہن میں, اور اب جو اس کے دودھ نکالا تو ایک دودھ سے, ایک طرف سے دودھ نکل رہا ہے, ایک طرف سے خالص شہد. تو فضا رحمت اللہ علیہا کہتی ہیں, فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں سے کہا, دیکھو میرے بچوں, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے بالکل ویسی بکری اور ایک لحاظ سے اس سے بہتر کہ دودھ بھی ہے اور شہد بھی ہے, وہ تو صرف دودھ دیتی تھی اور یہ دودھ بھی دے رہی ہے, شہد بھی دے رہی ہے, اور بکری ویسی ہے, کھال اس کا رنگ بالکل وہی بکری, اللہ نے اس سے بہتر چیز دے دی. دیکھو یہ بکری دل کی زمین پر چرتی ہے, اگر تمہارا دل صحیح رہے گا تو یہ بکری صحیح رہے گی, یہ انعام ہمیں حاصل رہے گا, جہاں تمہارے دل میں کھوٹ آیا یہ اللہ کا انعام چھن جائے گا. اللہ کا معاملہ بڑا عجیب, بہت حساس معاملہ ہے, بڑا حساس. میں آپ کو کیا عرض کروں, ذرا سی توجہ ہٹی اور معاملہ گیا. مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی, جن کی کتاب ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, فضائل اعمال, فضائل صدقات, یہ فرماتے ہیں, سہارنپور میں ایک کنواں ایسا تھا سہارنپور میں کہ انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا پانی اس سے نکلا کرتا تھا, بہت ٹھنڈا پانی قدرتی طور سے, جیسے فریج کا ٹھنڈا پانی ہو اور میٹھا پانی, سارے لوگ اس سے, اور پانی بھی خوب تھا, لوگ خوب اپنی ضروریات پوری کرتے تھے, خوب بھر بھر کے لے جاتے تھے. انگریز کے زمانے میں جب پہلا برف خانہ قائم ہوا ہے سہارنپور میں, تو لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ, اب ٹھنڈا پانی ملا کرے گا, برف ملا کرے گی. اس کے بعد سے جو اس کا پانی نکالا گیا تو گرم ہو گیا. میں کیا بتاؤں آپ کو, بڑا نازک معاملہ ہے بھائی, بہت نازک معاملہ ہے. ذرا سی توجہ, لوگوں نے کہا بس اب ٹھنڈا پانی ملا کرے گا, برف ملا کرے گی, برف خانہ قائم ہو گیا. اس کنویں پہ سے, اس انعام پہ جو اللہ نے دے رکھا تھا انعام, اس پہ توجہ ہٹ گئی. اللہ نے کہا تو ہمیں کیا پرواہ ہے تمہاری, جاؤ. اس کا پانی بھی عام کنو کی طرح ہو گیا. تو وہ فرماتی ہے, میں نے اپنے بچوں سے کہا, دیکھو یہ دل کی زمین پر یہ بکری چرتی ہے, اگر تمہارا دل صحیح رہے گا تو یہ اللہ کا انعام ہے, یہ حاصل رہے گا, ورنہ جہاں دلوں میں کھوٹ آیا ذرا سا وہ گیا, سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. ان کے خادم جعفر ابن سلیمان ان کے ساتھ تھے. ایک تشریف لے جا رہے تھے دونوں حضرات, تو ایک جگہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا اپنا مکان تعمیر کرا رہا تھا اور مہماروں کو ہدایات دے رہا تھا, یہاں یہ چیز بنے گی, یہاں یہ چیز, یہاں یہ چیز. اللہ والوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جعفر دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کن چیزوں میں مشغول ہے, آؤ اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے کچھ بات کرتے ہیں. اس کے پاس تشریف لے گئے. وہ مالک ابن دینار کو جانتا تھا, اس وقت نہ پہچان سکا, تھوڑی دیر میں جب بات چیت ہوئی تو پہچان گیا, پھر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے اس مکان پر کتنا خرچہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم. 1,00,000 درہم کی لاگت سے یہ مکان بنواؤں گا. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ 1,00,000 درہم تم مجھے دے دو تو میں ذمہ دار ہوں اللہ کے ہاں, اس سے بڑا مکان, اس سے اچھا تمہیں جنت میں مل جائے گا. اس نے کہا حضرت مجھے غور کے لیے 1 رات دے دیجئے, میں آپ کو کل اس کا جواب دے سکوں گا. فرمایا بہت اچھا. جعفر ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ساری رات مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنے رب سے اس نوجوان کے لیے دعا کرتے ہوئے گزار دی, مانگتے رہے اس کے لیے. صبح اس کے پاس پہنچے, وہ پہلے ہی سے منتظر تھا. اس نے کہا حضرت یہ لے لیجئے, یہ پیسے 1,00,000 درہم اس نے دیے اور کہا مجھے کچھ ضمانت نامہ لکھ کر دے دیجئے. فرمایا بالکل میں لکھ کے دیتا ہوں. پرچے پر لکھ کے دے دیا کہ مالک ابن دینار نے اس نوجوان سے 1,00,000 درہم لے لیے ہیں اور مالک ابن دینار یعنی میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ کے ہاں سے اس کو ایک محل اس سے اچھا جنت میں دلواؤں گا. یہ اس کو لکھ کر دے دیا, اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا. اس واقعے کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچے پر نظر پڑ گئی. دیکھا تو یہ پرچہ وہی تھا جو اس نوجوان کو دیا تھا وہاں لکھ کر, مالک ابن دینار ضامن, میں ضامن ہوں اس بار. اور اس کے پشت پر ایک اور عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ یہ برات نامہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو جنت میں وہ محل دے دیا ہے, مالک ابن دینار بری ہیں. بڑے حیران ہوئے, وہی عبارت پہلے والی بھی لکھی ہوئی, اب یہ عبارت مزید ہے اس میں کہ یہ برات نامہ ہے مالک ابن دینار کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محل جو مالک ابن دینار نے جس کا وعدہ کیا تھا اس نوجوان سے, اللہ نے اس نوجوان کو دے دیا. لہذا جعفر ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیا, اس کے گھر پہنچے, گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں, معلوم ہوا اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا بھائی اس کے غسال کو تلاش کرو جس نے اس کو غسل دیا تھا. اس کو تلاش کیا گیا, فرمایا تم نے غسل دیا تھا اس نوجوان کو؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا کیا احوال دیکھے تھے تم نے؟ کہا کہ اس نوجوان نے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا جس پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا, آپ نے ضمانت دی تھی ایک محل کی جنت میں. تو یہ بات سن کر مالک ابن دینار نے اپنی جیب سے وہ پرچہ نکال کے دکھایا. اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی پرچہ ہے جو اس نوجوان نے مرنے سے پہلے مجھے دیا تھا اور یہ پرچہ میں نے اس کے کفن میں رکھ دیا تھا, اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا تھا کفن میں. ہاں یہ واقعہ ایک نوجوان دیکھ رہا تھا, اس نے کہا حضرت مالک ابن دینار سے میں 2,00,000 درہم دینے کو تیار ہوں. فرمایا اب نہیں ہوتا, یہ اس وقت کی بات تھی, اب نہیں ہوتا, اب نہیں. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ اس سے بہتر چیز اس کو دے دیتے ہیں, چاہے دنیا میں دیں یا آخرت میں دیں, یہ اللہ کی مرضی. وما انت أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما تنفقوا من شيء في سبيل وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
अरे तुमको लौटा दी जाएगी जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में अल्लाह लौटा देंगे और तुम पर कुछ जुल्म नहीं होगा.
और एक बात और अर्ज करके बात खत्म करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को. कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह के औलिया, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनको ना खौफ है ना गम है. उनको ना खौफ होता है ना गम होता है. खौफ आइंदा खतरे के एहसास को कहा जाता है, गम किसी गुज़श्ता नुकसान पर हसरत को कहा जाता है. गम हो रहा है कोई नुकसान हो गया तो औलिया अल्लाह पर ना खौफ होता है ना गम होता है. ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून को जरा ज़हन में रखिएगा. अब आइए दूसरी तरफ. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور پھر تیسری الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. देखा आपने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तीन जगह पे आ रहा है. एक जगह औलिया अल्लाह के बारे में कि इन पर ना खौफ है ना गम है. और दो जगहों पर अल्लाह ने माल खर्च करने वालों के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए. जो माल खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में, माल खर्च करेंगे, ना उन पर कोई खौफ होगा ना गम होगा. मालूम हुआ और वहां तकवा का जिक्र है. अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून. ईमान और तकवा की बदौलत अल्लाह ताला उसकी बरकत से अपना वली बना लेते हैं और ना खौफ होता है ना गम होता है. और यहां माल खर्च करने पर यही इनाम मिल रहा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. अब इससे एक सबक मिला कि अगर भाई हम तकवा के रास्ते से विलायत हासिल ना कर सके हों तो माल खर्च करके वली बन जाए. ये भी रास्ता अल्लाह ने खोल रखा है. क्या अल्लाह की रहमत है, क्या शफकत है. अरे भाई तुम तकवा के रास्ते में पीछे रह गए, गुनाहों से ना बच सके, खर्च करो, हदिये दो, सदका दो, मेहमानों को खिलाओ, घर वालों पे खर्च करो, तुम इसी तरह वली बन जाओगे. जहां अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में जरूरत पड़ रही है, इस मस्जिद पे जिन्होंने खर्च किया क्या वली नहीं बनेंगे वो. मैं देखो दिल खुश होता है देख के. जिनका माल इस मस्जिद में लगा है, मस्जिद नई नई बनी है, क्या उन विलायत में शामिल नहीं हुए, गिरोह औलिया में शामिल ना हुए होंगे. अल्लाह तो यही फरमा रहे الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله سرا وعلانية. छुप कर भी, अलानिया भी, जाहिर करके भी, छुप कर भी, दोनों तरह से खर्च करते हैं. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. तो भाई अगर तकवा के रास्ते से हम विलायत हासिल ना कर पाए तो अल्लाह ने एक दूसरा रास्ता खोला है माल खर्च करने का. खैर का काम हो अपने घर पर, अपने वालदेन पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों पर, मसाकीन फुकरा पर, मसाजिद में, मदारिस में, बस खर्च कीजिए, आप इसी तरह वली बन जाएंगे, औलिया अल्लाह में शामिल हो जाएंगे. अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. सबसे पहले मुझे और सुनने वालों को सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए.
अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी और पूरी उम्मत की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दीजिए. अल्लाह हम सबको गिरोह औलिया में शामिल फरमा लीजिए. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اور اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ اس مسجد کے نمازیوں کو، اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، یہاں سے اپنے دین کے چشموں کو جاری فرمائیے. اے اللہ جن کا پیسہ اس مسجد میں لگا ہے اے اللہ ان کو گروہ اولیاء میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہم تقویٰ کے راستے سے اے اللہ اگر ولایت حاصل نہ کر پائیں تو اے اللہ ہمارے دل کو وسیع فرما دیجئے، ہمیں اے اللہ مال خرچ کرنے کے راستے سے ولایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ کسی نہ کسی راستے سے آپ مرنے سے پہلے ہمیں اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اے اللہ ہمیں ان سب کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے دوستوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھیے، عافیت کے ساتھ قائم رکھیے. اے اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.